پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درسگاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دین کی بقا ہے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه البعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من يومنا هذا الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
سمل کے پورے خلوص دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ انشاءاللہ دعائے سلامتی امام زمانہ پر۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔
حضرت محترم، امامت و رہبریت کے عنوان سے چند مطالب آپ کے گوش گزار کیے اور عرض کیا تھا کہ رہبریت اور امامت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اللہ نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے ہی اس کی رہنمائی کا انتظام کر دیا تھا، قبل اس کے کہ انسان خلق ہو، اللہ نے ہادی کا اہتمام کر دیا تھا، اور قبل اس کے کہ نسل آدم آگے بڑھتی خود آدم کو ہادی بنا کر بھیجا۔ لہذا رہبریت کا نظام اصول فطرت میں سے ہے، رہبریت کا نظام اصول معاشرہ میں سے ہے۔ معاشرہ اس وقت تک اپنی ڈگر پر نہیں رہ سکتا، کمال کو نہیں پہنچ سکتا، وہ معاشرہ کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا اگر رہبریت کا نظام نہ ہو۔ رہبریت کا نظام ہے کہ جو انسانی معاشروں کو تحفظ عطا کرتا ہے، انسانی معاشروں کو تکامل عطا کرتا ہے، انسانی معاشروں کو ارتقا عطا کرتا ہے۔ رہبریت نہ ہو وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، وہ معاشرے تنزلی اختیار کرتے ہیں، ان معاشروں میں کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور دنیا اس بات پر شاہد ہے کہ جب سے دنیا نے آل محمد جیسے رہنماؤں کی رہنمائی کو ٹھکرا دیا، تب سے آپ دیکھ لیں کہ مسلمان کس زبو حالی کا شکار ہے۔ اور آج کی ظاہری دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں رہبریت ہے وہ معاشرہ ترقی کر رہے ہیں، اسی ظاہری اور مادی دنیا میں جہاں رہبریت کا نظام نہ ہو وہاں معاشرے تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ عرض کیا تھا کہ خداوند عالم سورہ نساء کی اس 59ویں آیت میں اللہ ایک ضابطۂ حیات دے رہا ہے انسانی معاشروں کے لیے۔ انسانی معاشرے اگر تکامل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہم کنار ہونا چاہتے ہیں تو اس آیت کے نظام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور وہ نظام کیا ہے؟ نظام ہے نظام اطاعت، نظام ولایت، نظام امامت اور نظام ہدایت کا، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ نظام ہدایت ہے، یہ نظام امامت ہے، یہ نظام رہبریت ہے۔ تا قیام قیامت اللہ نے انسانوں کی رہبریت کا انتظام کر دیا ہے۔ یہاں پہ یہ کہا گیا وہ اولی الامر منکم، اولی الامر جمع ہے، سمجھ میں آیا کہ فقط ایک ولی امر کی بات نہیں ہو رہی بلکہ دو سے زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آیا کہ اولی الامر یہاں پر ایک مراد نہیں ہے بلکہ کئی مراد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دعوے دار ہیں کہ ہمارا ایک ولی امر نہیں ہے بلکہ 12 اولی الامر ہیں۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ عرض کیا تھا زانی گرامی کے اولی الامر کو جہاں معصوم ہونا چاہیے وہاں صاحب علم ہونا بھی شرط ہے، چونکہ اولی الامر نمائندہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا، نبی کا نمائندہ ہے۔ بس نبی کا پیغام پہنچانا، اللہ کا پیغام پہنچانا اولی الامر کی ذمہ داری ہے۔ اگر قرآن و سنت پر احاطہ نہ رکھتا ہو تو وہ اولی الامر نہیں بن سکتا، وہ پھر اللہ کا پیغام نہیں پہنچائے گا، کسی اور کا پیغام پہنچائے گا۔ لہذا اگر وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کے نبی کا نمائندہ ہے، تو قرآن و سنت پر اسے عبور ہونا چاہیے، احاطہ ہونا چاہیے، اور وہ آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں۔ ابو بصیر امام کے صحابی چھٹے امام حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اگر پوچھتے ہیں کہ مولا یہ جو آیہ اتیو ہے اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم، تو اللہ اور رسول کی شناخت تو ہمیں ہو گئی، ان کی معرفت ہو گئی، یہ اولی الامر کون ہیں؟ ایک دفعہ روایت یہ کہتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی بیان کیا گیا کہ ہم خلفائی اولہم علی ابن ابی طالب، ہم خلفائی اولہم علی ابن ابی طالب والثانی الحسن والثالث الحسین، اور ایک ایک کر کے تمام ایمانوں کے نام لیے. اللہ اکبر، یہ اولی الامر کون ہیں؟ ان میں پہلے علی ابن ابی طالب ہیں جو میرا خلیفہ ہے، جو میرا جانشین ہے، جو میرا وصی ہے، پہلا علی اور آخری امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. اور فرمایا کہ دیکھو میرا بارواں جانشین جو آخری زمانے میں ہوگا، اس کے اوپر کچھ ایسے حالات آئیں گے کہ اسے پردہ غیب میں جانا پڑے گا، وہ شیعوں سے غائب ہو جائے گا، اور اس پردہ غیب میں جانے کے بعد عالم غیبت میں وہی شخص استقامت دکھا پائے گا، استوار رہ پائے گا کہ جس کا اللہ نے امتحان لے لیا. اللہ اکبر، جو شخص بھی امتحان دے دے گا اور پاس ہو جائے گا، بس وہی اصحاب امام مہدی میں سے ہوگا، ورنہ بہت سے لوگ متزلزل ہو جائیں گے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر شیعہ کیسے غیبت میں اپنے زمانے کے امام سے فائدہ اٹھائیں گے؟ بہت بنیادی سوال کہ غیبت میں کیسے شیعہ اپنے زمانے کے امام سے فائدہ اٹھائیں گے. فرمایا کہ کبھی تم نے سورج کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے یا رسول اللہ. کہا کبھی اس کو بادلوں کی اوٹ میں دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے یا رسول اللہ. کہا جس طرح سے سورج چاہے بادلوں کی اوٹ میں چلا جائے، پھر بھی رہنے دنیا میں رہنے والوں کو اپنا فیض پہنچاتا رہتا ہے، اسی طرح سے ہمارا قائم چاہے پردہ غیب میں چلا جائے، انسانوں کی ہدایت کرتا رہے گا. درود بھیجو محمد والے محمد پر. لہذا عزیزان گرامی، اولی الامر کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اللہ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ ولایت تشریعی کا بھی مالک ہے اور ولایت تکوینی کا بھی مالک ہے. اللہ نے اسے دو ولایتیں عطا فرمائی، ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی. ولایت تکوینی کیا ہے؟ ولایت تکوینی یعنی کائنات کے اوپر تسلط. کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے عطا فرمایا. اللہ نے اپنی ولایت تکوینی آل محمد علیہ السلام کو عطا فرمائی، اللہ نے اپنی ولایت تشریعی آل محمد علیہ السلام کو عطا فرمائی. امام ہادی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، اور متوکل کہ جو امام کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتا تھا، ٹارچر کرنے کی کوشش کرتا تھا، نیچا دکھانے کی کوشش کرتا تھا، ایک دفعہ اس نے طے کیا کہ میں اپنی فوج اور سپاہ کو آراستہ کرتا ہوں اور سپاہ دکھا کر امام ہادی کے دل میں روب بٹھا دوں گا. یہ جو اپنی امامت کے نظام کو لانا چاہتے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، میں ان کے دل میں خوف بٹھا دوں گا. اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ ساری فوجیں جمع ہو جائیں. 90,000 فوجیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے ایک میدان کے اندر، 90,000 فوجیوں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو چارہ اور بھوسا جو ہوتا ہے، جو گھوڑے کھاتے ہیں، اس غذا کی جو بوریاں ہیں ان بوریوں کو جمع کرو. 90,000 فوجیوں نے، ہر فوجی نے اپنے گھوڑے کی ایک یا دو یا تین بوریاں اکٹھی کرنا شروع کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم پہاڑ بن گیا ان بوریوں کا. اس کے بعد متوکل نے امام ہادی کو بلوایا، امام ہادی سے کہا کہ آئیں ذرا ان بوریوں پہ چڑھتے ہیں، اس کے ٹاپ پہ پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ کیا منظر ہے. اللہ اکبر، دیکھیں اللہ کیسے ولایت تکوینی آئمہ اطہار علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے. اوپر پہنچے، امام نے منظر دیکھا کہ چاروں طرف میدان سپاہ سے بھرا ہوا ہے، لشکر سے بھرا ہوا ہے، سب کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، ایک عجیب منظر. ایک دفعہ متوکل نے امام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ہادی، دیکھ رہے ہو میرے سپاہ کتنی بڑی ہے، میرا لشکر کتنا عظیم ہے. میرے مولا نے بھی اس وقت کہا کہ متوکل، کیا میری فوج بھی دیکھنا چاہتے ہو، میرا لشکر بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا تمہارا لشکر کہاں ہے، آپ کا لشکر کہاں ہے؟ میرے مولا نے ایک دفعہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، کوئی دعا پڑی. جیسے ہی دعا ختم ہوئی، ایک دفعہ آسمان سے فرشتوں نے نزول کرنا شروع کیا. اللہ اکبر، آسمان سے فرشتوں نے نزول کرنا شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری جہاں جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں وہاں تک فرشتے نزول ہو کر ہاتھوں میں تلواریں لیے امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کو لبیک کہہ رہے تھے. متوکل نے جب یہ منظر دیکھا گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، برداشت نہ کر پایا، ان بوریوں کے پہاڑوں سے نیچے گر پڑا، زمین پہ گرا اور بے ہوش ہو گیا. امام زمین پر تشریف لائے اور آ کر ایک دفعہ متوکل کو ہوش میں لایا گیا. امام نے فرمایا کہ متوکل، دیکھو ہم اس دنیا سے کچھ نہیں چاہتے، اگر ہم چاہیں تو یہ دنیا کی جتنی فوجیں ہیں، جتنی موجودات ہیں، سب ہمارے فوجی ہیں، لیکن ہم اس دنیا کو نہیں چاہتے بلکہ اللہ سے آخرت کو چاہتے ہیں. اللہ اکبر، یہ ولایت تکوینی ہے آئمہ اطہار علیہ السلام. کائنات کے اوپر تسلط اور تسخیر، جسے اللہ نے یہ تسلط اور اختیار عطا فرمائے تمام آئمہ اطہار علیہ السلام کو، اگر وہ شجر کو حکم دیں تو شجر حرکت کرنے لگے، اگر وہ پتھر کو حکم دیں تو پتھر بولنے لگے، اگر وہ مردے کو زندہ کرنا چاہیں تو باذن اللہ زندہ کر سکتے ہیں. یہ ولایت تکوینی ہے اذان گرہ، اور معجزات آپ سنتے رہتے ہیں. اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آخری مجلس ہے. اور دوسری ولایت ہے اذان گرامی، ولایت تشریعی. ولایت تشریعی یعنی شریعت پہنچانے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ نے نبی کو دیا، اور نبی کے ذریعے سے وصی کو پہنچا ہے، آئمہ اطہار علیہ السلام کو پہنچا ہے. یہ ولایت تشریعی یعنی حلال و حرام بیان کرنا، احکام صادر کرنا،
شریعت کو بیان کرنا، یہ اللہ نے آئمہ اطہار علیہ السلام کو حق دیا ہے. یاد رکھیں کہ چاہے ولایت تکوینی ہو چاہے ولایت تشریعی ہو، مستقلاً نہ امام کا حق ہے نہ نبی کا حق ہے، یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے. اللہ ہے جو اپنی دونوں ولایتوں کو منتقل کرتا ہے، نبی میں بھی اور وسیع میں بھی. اور اذان گرامی، یہ ہے نظام امامت اور رہبریت. اولی الامر کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، وہ ولایت تکوینی کا بھی مالک ہے اور ولایت تشریعی کا بھی مالک ہے. اور آج تک تاریخ میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اولی الامر ولایت تکوینی کا مالک ہوتا ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ 12 امام ولایت تکوینی کے مالک ہیں. ہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی حاکم بن جائے بس اس کی اطاعت کرنا فرض ہے، چاہے جاہل ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، گناہگار ہو، اس کی اطاعت فرض ہے، واجب ہے. فضل کریں نظام امامت اور رہبریت اللہ نے حادیان برحق کے ذریعے سے اس نظام کو قائم کیا ہے تاکہ انسان کمال حاصل کر سکے. انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہادی اس کی رہنمائی نہ کرے، ہادی اس کو ہدایت نہ دے، ہادی اس کی انگلی پکڑ کر اسے کمال کے راستے پر جب تک نہیں لے کے جائے گا انسان کمال حاصل نہیں کر سکتا. لہذا یہ امامت و رہبریت کا سلسلہ ہے. تو عزیز گرامی، سوال یہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے. میں نے عرض کیا تھا کہ انسانی فطرت کا تقاضا، انسانی مزاج کا طرف تقاضا یہ ہے کہ دو انسانوں کے مزاج آپس میں نہیں ملتے، دو انسانوں کی رائے اور نظریہ آپس میں نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اختلاف ہوتا ہے. لیکن یہ اختلاف خود اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے تاکہ انسانی معاشرہ ترقی کر سکے. اگر سب ایک طرح سے سوچ رہے ہوتے تو سب یا ڈاکٹر ہوتے یا پھر چمار ہوتے یا سب عالم دین ہوتے یا پھر سب انجینئر ہوتے. نہیں، سب ایک جیسے نہیں سوچتے. انسانی زندگی میں اللہ نے یہ تنوع رکھا ہے، یہ اختلاف رکھا ہے کہ سب الگ الگ طرح سے سوچتے ہیں، الگ الگ مزاج رکھتے ہیں، اسی لیے مختلف شعبوں کے ماہر اسی طرح سے وجود میں آتے ہیں چونکہ الگ الگ مزاج رکھتے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تب سوال یہ ہے اذان گرامی کہ یہ جو اللہ نے نظام میں امامت اور ہدایت اس آیت کے اندر جو موجود ہے اس کا تسلسل کیا ہے. یہ جو کہا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس کا رائے حل موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اولی الامر کی طرف رجوع کرو، تمہارے تنازعات دور ہو جائیں. تو سوال یہ ہے کہ غیبت کبریٰ کے اندر جب امام ڈائریکٹ آپ کی دسترس میں نہ ہو، آپ نہ امام سے مل سکتے ہیں، نہ امام سے بات کر سکتے ہیں، نہ امام کو فون کر سکتے ہیں، کوئی ڈائریکٹ ڈائلنگ نہیں، تو نظام رہبریت یہاں کے فیل ہو گیا. نظام اطیعو یہاں آ کر ختم ہو گیا. نظام ولایت و امامت اور نظام غدیر یہاں آ کر ختم ہو گیا، فیل ہو گیا. یعنی غیبت کبریٰ میں امام چلے گئے، بس اب لوگ آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، جتنے چاہیں اختلافات بڑھتے چلے جائیں، لوگوں کے اندر کوئی حل کرنے والا نہیں ہے ان اختلافات کو، جبکہ لوگوں کے مختلف مزاج ہیں، مختلف افکار ہیں، مختلف نظریات ہیں. کیا ان نظریات کو حل کرنے والا، ان جھگڑوں کو حل کرنے والا، ان اختلافات کو حل کرنے والا کوئی نظام موجود نہیں؟ پردہ غیب میں اگر امام چلا جائے، غیبت کبریٰ میں غدیر کا نظام فیل ہو گیا، نعوذ باللہ، امامت کا نظام فیل ہو گیا، ازان محترم یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے صاحبان عقل کے لیے، صاحبان اولی الالباب کے لیے، وہ لوگ کہ جو آل محمد کے راستے پر چلتے ہیں، جس کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ ہر دور میں ایک اولی الامر کا ہونا، ایک امام کا ہونا، ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے، اور یہ ترہ امتیاز ہے مکتب جعفری کا۔ یہ بچے ذرا ادھر چلے ہیں بیٹے، آپ درود بھیجے محمد والے محمد بارے دیگر صلوات تو زن محترم غیبت کبرا میں کیا شیعوں کے پاس کوئی نظام نہیں؟ یہ جو کہا گیا اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم، کہ اگر امام غائب ہو جائے، آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، اللہ کی حکمت و تدبیر کے تحت، حالات کی مجبوری کے تحت، تو شیعان حیدر کرار کے پاس کوئی نظام نہیں، کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی سماجی سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی معاشرتی نظام نہیں ہے ہمارے پاس، کیا کوئی رہبر ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی قیادت ہمارے پاس نہیں ہے، امامت کا نظام ہمارے پاس نہیں ہے؟ یا ہونا چاہیے، صاحبان عقل کیا کہتے ہیں، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ مکتب تشیع کا ترہ امتیاز کیا ہے؟ نظام امامت و ہدایت، نظام رہبریت، یہ ترہ امتیاز ہے کہ دوسرے مکاتب کے پاس ہر زمانے میں ایک امام موجود نہیں رہا، نظام راہبریت موجود نہیں رہی، کبھی سلیکشن، کبھی الیکشن، کبھی ڈکٹیٹرشپ، کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالص محمدی اسلام کے ماننے والوں کے لیے تا قیام قیامت نظام ہدایت کا ایک ایسا سلسلہ قائم کیا ہے جو کبھی منقطع نہیں ہونے والا، قوم کبھی ہادی سے محروم نہیں رہے گی، قوم کبھی رہبر سے محروم نہیں رہے گی۔ لہذا ارشاد فرما دیا کہ ان رہبروں میں سے پہلا امام علی ابن ابی طالب ہوگا۔ آخری امام امام مہدی ہوں گے، اعلان کر دیا تا قیام قیامتی نظام موجود ہے۔ اب سوال یہی پہ پیدا ہوتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی امام تمہارا پردہ غیب میں تو کیسے نظام ہدایت چلے گا، کیسے رہنمائی کرے گا، رابطہ منقطع ہے بظاہر ہمارا، ٹھیک ہے بادلوں کی اوٹ سے وہ اپنا فیض پہنچا رہے ہیں، رہنمائی ان کی ہو رہی ہے، دلوں کو رہنمائی کر رہے ہیں اپنی ولایت تکوینی کے ذریعے سے، وہ ہو رہا ہے، لیکن ولایت تشریعی میں کیا ہوگا، کیسے شریعت کے احکام ہم تک پہنچیں گے، کیسے جب دشمن آپ کے اوپر حملہ کرے گا کون آپ کا دفاع کرے گا، کون آپ کی رہنمائی کرے گا، کون آپ کو دشمن کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا؟ امام کے زمانے میں امام کی یہ ذمہ داری ہے، غیبت میں ہو امام تو پھر ملت آزاد ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس قوم کا کوئی امام نہیں ہوتا وہ قوم ایسے ہی ہوتی ہے جیسے بھیڑ بکریوں کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے درندوں کے درمیان، بھیڑیوں کے درمیان، تو اس قوم کی حالت ایسی ہوتی ہے جس کا کوئی امام نہیں ہوتا، جس کا کوئی راہبر نہیں ہوتا، راہنما نہیں ہوتا، وہ ایسے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی مانند ہیں جن کو چاروں طرف سے بھیڑیے حملہ کر رہے ہیں، درندے حملہ کر رہے ہیں، کیسے یہ دفاع کریں گے اپنا؟ اس کا ایک چرواہا ہونا چاہیے، اس کا ایک راہنما ہونا چاہیے جو ان بھیڑ بکریوں کو بھیڑیوں سے نجات دے۔ ایمان کے جملے اذان گرامی، لابد للناس من امام بر او فاجر، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، قوموں کا ہر حال میں کوئی رہنما، کوئی راہبر، کوئی امام ہونا چاہیے۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں، ایک امام یا ایک راہبر ضرور ہونا چاہیے، امام کا مطلب راہبر جو رہنمائی کرتا ہے، ہونا چاہیے۔ برن و فاجر، نیک ہو یا بد کردار ہو، ہونا ضرور چاہیے۔ اللہ اکبر، یعنی اس معاشرے میں جہاں پہ کوئی رہنما نہ ہو، اگر فاسق آدمی بھی تمہارا رہنما بن جائے تو اس کو بھی غنیمت جان۔ امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو، افرا تفری سے بہتر ہے جہاں کوئی رہنما، کوئی اوپر حاکم نہ ہو، نتیجتاً اس معاشرے کے اندر افرا تفری ہو جاتی ہے، پھر کسی کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، نہ آبرو محفوظ ہے۔ رضی امام فرماتے ہیں، ہونا تو نیک آدمی چاہیے، اگر نیک بھی نہ ملے تو جیسا بھی ملتا ہے اس کو اپنا حاکم بنا لو تاکہ لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ صدام جیسا شخص اگر حاکم بن جائے تو ایک ہی بھیڑیا ہے نا جو حملہ کر رہا ہے، لیکن اگر صدام جیسی حکومت بھی نہ ہو تو پھر ہر شخص بھیڑیا ہے، جس کی عزت پہ جائے گا حملہ کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فاسقوں کو یہ قبول کرنا، نہیں، کوشش کرنی ہے کہ نیک لوگوں کو اپنا حکمران چنو۔ اس دنیا میں دو ولایتیں ہیں، دو ولایتیں، ایک ولایت اللہ اور ایک ولایت شیطان۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات۔ مومنین کا ولی تو اللہ ہے کہ جو انہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آتا ہے۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے ارتداد کیا، کفر اختیار کیا، اللہ سے منہ موڑ لیا، ان کا ولی شیطان ہے، شیاطین ہیں، کہ جو انہیں نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے کر آتے ہیں۔ یہ دو ولایتیں ہیں اس دنیا میں عزانے کے، ہمیں دونوں میں سے کسی ایک ولایت کو قبول کرنا ہے، یا ولایت اللہ یا ولایت شیطان۔ ولایت اللہ کے دائرے سے نکلو گے تو پھر جہاں پہ بھی چلے جاؤ ولایت شیطان ہے، جب بھی ولایت اللہ سے نکلو گے، جہاں چلے جاؤ، جس کے پیچھے چلے جاؤ، جس کو بھی امام بنا لو، جس کی بھی حاکمیت قبول کر لو، وہ ولایت شیطان ہے، وہ ولایت اللہ نہیں ہو سکتی۔ لہذا ان دو ولایتوں میں سے ایک ولایت کو قبول کرنا ہے، ولایت اللہ کی۔ اللہ نے ولایت نبی کو دی، نبی سے منتقل ہوئی اماموں تک۔ اب اس ولایت سے متمسک رہنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اب اگر ہم پولیٹیکل نظام کی بات کریں تو کیا ولایت کے اندر پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے؟ حکومت کا کوئی نظام نہیں ہے کیا؟ آل محمد کے پاس حکومتی کوئی نظام موجود نہیں؟ اگر موجود نہ ہوتا تو غدیر میں کس چیز کا اعلان ہوا تھا؟ غدیر میں حکومت کا ہی تو اعلان ہوا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اللہ نے علی کی ولایت رسول کے ذریعے سے اعلان کر کے بتا دیا کہ دیکھو علی کی باطنی ولایت کو کوئی نہیں چھین سکتا. یہ جو آج ہم شکوہ کرتے ہیں کہ غدیر میں جس ولایت سے منہ موڑا گیا تھا وہ یہی ظاہری ولایت اور حکومت تھی عزیزان گرامی، ظاہری حکومت تھی کہ من کنت مولا ہوں فہاز علی مولا، کہ میں جس کا حاکم ہوں گا میرے بعد علی اس کا حاکم ہوگا، یعنی حق حکومت سوائے علی کے کسی کو نہیں ہے. علی کے پاس ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جو رسول سے منتقل ہوا ہے. یہ غدیر ایک پولیٹیکل سسٹم دے رہی ہے ہمیں، ایک سماجی سسٹم دے رہی ہے، ایک معاشرتی سسٹم دے رہا ہے ہمیں. آج اذان گرامی ہم حیران و سرگردہ ہیں کہ بھائی شیعت کے پاس کوئی پولیٹیکل سسٹم ہے، کوئی حکومتی نظام ہے، کوئی سیاست کے اصول ہیں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اذان گرامی، جو نظام سیاسی اور نظام حکومتی علی ابن ابی طالب اولاد علی نے ہمیں دیا ہے، دنیا میں ایسا پولیٹیکل سسٹم کسی کے پاس بھی نہیں. لہذا اب اگر ہم پاکستان میں فرض کر لیجئے ہم اللہ کی ولایت سے متمسک ہونا چاہتے ہیں، آل محمد کی ولایت سے متمسک ہونا چاہتے ہیں، تو پھر لبرل لوگوں کی حکومت کو قبول کر کے ہم کیا اللہ کی ولایت سے تمسک اختیار کر سکتے ہیں؟ سیکولر لوگوں کی، لبرل لوگوں کی، طاغوتی لوگوں کی، استکباری لوگوں کی، شیاطین کی حکومتوں کو اور ان کی ولایت کو قبول کر کے کیا ہم علی کی ولایت سے نزدیک ہو سکتے ہیں؟ غدیر کے نظام سے نزدیک ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے. اذان گرامی ہمیں آل محمد کی سیاست سے نزدیک ہونا ہے، آل محمد کی حاکمیت سے نزدیک ہونا ہے، آل محمد کے پولیٹیکل نظام سے نزدیک ہونا ہے. وہ نظام کیسے ہم تک پہنچے گا؟ وہ حاکمیت کا نظام کیسے ہم تک پہنچے گا؟ علی محمد نے کوئی اس کا انتظام نہیں کیا. ایک بزرگ جب کسی خاندان سے جانے لگتا ہے تو اپنا جانشین بنا کر جاتا ہے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خاندان بکھر جائے، جھگڑوں میں پڑ جائے، اختلافات میں پڑ جائے. اپنا جانشین بنا کے جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں سفر پر، حج پر جا رہا ہوں، میرا یہ فلاں فرزند جو ہے آج کے بعد سے خاندان کا بڑا ہوگا، بس اسی کی بات ماننی ہے. تو رسول اللہ اس دنیا سے جائیں، کوئی نظام دے کر نہ جائیں، امام زمانہ پردہ غیب میں جائیں، کوئی نظام دے کر نہ جائیں، شیعہ اختلافات میں پڑے رہے. کوئی کہے جی نماز یوں پڑھنی چاہیے، وہ کہے جی نماز یوں پڑھنی چاہیے، کوئی کہے جی مثلا ہم اس نظام میں پولیٹیکل ہماری جو تحریک ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے، وہ کہے جی ایسا ہونا چاہیے. تو یہ جو اختلافات پیش آتے ہیں، ان اختلافات کے حل کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے. حل موجود ہے ائمہ اطہار علیہ السلام شروع سے غیبت امام زمانہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے. امام علی اگر کوفہ میں ہیں تو مصر کے لیے مالک اشتر کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ مصر والے اپنے آپ کو آزاد سمجھے، نہیں، رہنمائی کا ایک سلسلہ موجود ہے، راہبریت کا ایک سلسلہ موجود ہے. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف علاقوں میں، مختلف ممالک میں اپنے وکیل بناتے تھے، اپنے نمائندے بناتے تھے، والی بناتے تھے جو رسول اللہ کے اوامر کو ان تک پہنچاتے تھے. یہ نظام چلا رہا ہے. امام باقر اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان دو بزرگوار آئمہ نے ایک ایسا جال بچھا دیا تھا کہ کوئی شیعہ بغیر رہنمائی کے نہیں تھا اس زمانے میں، سب کے لیے ہدایت کا نظام موجود تھا. وکلا کے ذریعے سے، اپنے نمائندگان کے ذریعے سے خمس و زکات بھی اکٹھا کرتے تھے، اور امام تک پہنچنے کا، امام تک اپنے حوائج کو بیان کرنے کا، امام سے سوالات اور جوابات لینے کا جو راستہ تھا وہ یہی نمائندگان تھے، یہی علماء تھے، یہی بزرگان تھے، یہی مجتہدین اور فقہا تھے۔ غیبت کبرا کے لیے خصوصاً ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات موجود ہیں کہ شیعان حیدر کرار اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھنا، ولایت اللہ سے ولایت شیطان کی طرف نہیں چلے جانا۔ وہ نظام کیا ہے؟ نظام فقاہت ہے، نظام اجتہاد ہے، ولایت فقی کا نظام ہے۔ اگر معصوم موجود نہ ہو تو نائب معصوم تمہیں امام معصوم کے فرامین پڑھ پڑھ کے تمہیں اللہ کی ولایت پر قائم رکھے گا۔ اگر علماء ایک مثال دیتے ہیں نا کہ اگر ہمارے پاس وضو کے لیے پانی نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں نا۔ اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ بیٹھ کے نماز نہ پڑھ سکیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ لیٹ کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیٹ کر بھی نماز نہ پڑھ سکیں پھر کیا کرتے ہیں؟ اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اشاروں سے بھی نہ پڑھ سکو تو پھر دل میں پڑھو۔ یعنی کمال مطلوب سے جو چیز بھی تمہیں نزدیک کرتی ہے، عقل یہ کہتی ہے اس عمل کو انجام دیا جائے۔ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو، نماز ضرور پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو۔ نظام میں ولایت اور اللہ کے نظام میں بھی ایسا ہی اذان گرامی کہ اگر امام میسر نہ ہو تو جو ہستی بھی امام سے نزدیک ہو اس کی ولایت کو قبول کر لو۔ جو تم نظام امامت سے تمہیں نزدیک کر دے اور جس کے اندر بھی یہ اہلیت پائی جائے کہ وہ تمہارے امام کی نیابت رکھتا ہو، اہلیت رکھتا ہو، اس سے اپنے آپ کو متمسک کر لو۔ ائمہ علیہ السلام نے نظام یہی دیا ہے نا کہ اما حوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا۔ دیکھو جب حوادث روزگار رونما ہوں، مشکلات پیش آئیں، سوالات ہوں تو تم آزاد نہیں ہو، لڑنے مت لگنا، پریشان مت ہو جانا، آئسولیٹ مت ہو جانا، کمزور محسوس نہ کرنا۔ اما حوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، بس اس صورت میں تمہاری رہنمائی کا انتظام کر دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو فقیر بھی ہماری احادیث کا علم رکھتا ہے، فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، کی یاد رکھنا کہ میں نے احادیث کے علم رکھنے والے ان فقہا کو اپنی طرف سے تمہارے اوپر حجت قرار دیا ہے، اور میں اللہ کی طرف سے ان فقہا کے اوپر حجت ہوں۔ یہ نظام امامت و ولایت ہے۔ آزاد نہیں ہو تم۔ اور اسی طرح سے امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں، اما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا علی ہوا فللعوام یقلدوا۔ کن فقہا میں سے، مجتہدین میں سے جو بھی ہوائے نفس کی پیروی نہ کرتا ہو، دنیا سے دوری اختیار کرتا ہو، جو شخص بھی اپنے نفس کا پاک کرنے والا ہو، اللہ کا بندہ ہو، فللعوام ان یقلدوا، عوام کو چاہیے کہ ایسے شخص کی پیروی کریں۔ فقط تقلید سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ فقہی مسائل میں آپ تقلید کر لیں، تقلید یعنی پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ ائمہ اطہار علیہ السلام سے اگر کوئی وضو کا مسئلہ پوچھے تو وضو کا مسئلہ بتاتے، اگر کوئی سیاسی مسئلہ پوچھے تو سیاسی مسئلہ بتاتے تھے، اگر کوئی فقہی اور اعتقادی رہنمائی چاہے تو اعتقادی رہنمائی کرتے تھے، فقہی رہنمائی کرتے تھے۔ جب سیاسی رہنمائی کا مسئلہ آئے تو خود سے رہنمائی کیا کرتے تھے، سیاسی رہنمائی کیا کرتے تھے. ائمہ اطہار علیہ السلام رہنما تھے، امام تھے، ایک نظام کے حاکم تھے. نظام امامت، نظام قدیر، یہ نظام ہے جو اللہ کی اس ولایت کا پرتو ہے، اللہ کی ولایت کا تسلسل ہے. عزیزان گرامی، آج فقہا کا یہ تسلسل، ان فقہا میں جو شخص بھی رہبریت کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے اندر بھی رہبریت کی استعداد اور اہلیت موجود ہے، اسی کو منصب ولایت فقیہ کا اختیار حاصل ہے. وہی شخص ہے کہ جو راہبر ہوتا ہے، راہنما ہوتا ہے. مجتہدین بہت سارے ہیں، سب قابل احترام ہیں، لیکن ان میں سے ایک راہبر ہوگا. جیسے ایک ہی وقت میں امام علی بھی موجود ہیں، امام حسن بھی موجود ہیں، امام حسین بھی موجود ہیں، لیکن ان میں سے عملی طور پر ایک ہی راہبر ہوگا، اور وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا زان گرامی، مجتہدین بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن راہبر ایک ہوگا. امام کا کردار ایک شخص ادا کرے گا، وإلا یہ تشتت اور اختلاف اور زیادہ مشکلات کا باعث بنے گا. لو کان فیہما آلہۃ اللہ لفسدتا، اگر اس دنیا میں، اس کائنات میں دو خدا ہوتے تو یہ کائنات تباہ ہو جاتی. یہ رہبریت کا نظام دیا جا رہا ہے، ہدایت کا نظام دیا جا رہا ہے، کہ دو رہبر نہیں ہو سکتے، ایک رہبر ہوگا. لہذا مجتہدین آپ جس کی بھی تقلید کریں، لیکن سیاسی مسائل کے اندر دشمن کے مد مقابل، دشمن سے دفاع کرنے کے لیے ایک رہبر ہوگا کہ جس کی پیروی کی جانی چاہیے. یہ وہی ہستی ہوگا کہ جس کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ اما من کانا من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. اور دنیا نے دیکھا کہ ایران کے سرزمین پر اٹھنے والا انقلاب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں، نظام غدیر 1400 سال کے بعد ایران کی سرزمین پر نافذ ہوا. نظام امامت، نظام ولایت، نظام رہبریت، اور امام خمینی نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، بالخصوص غدیر کے ماننے والوں کو، نظام غدیر دیا، نظام رہبریت دیا. نہ صرف ایران کی قوم بلکہ دنیا بھر کے شیعوں کو امام خمینی نے غدیر کی وجہ سے، آئمہ اطہار کے اس نظام امامت و ولایت کے ذریعے سے عزت و سربلندی عطا فرمائی. اب حسن نصر اللہ نے کئی دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، 33 روزہ جنگ میں 2006 میں جو انہوں نے خطاب کیا ہے، فرمایا کہ اگر ولایت فقی کا نظام نہ ہوتا، رہبر معظم آیت اللہ العظمہ خامنائی نہ ہوتے، تو آج ہم اس 33 روزہ جنگ میں سربلند نہ ہوتے، کامیاب نہ ہوتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جسے دنیا کی اقوام اپنا رہبر کہہ رہی ہیں، آغا حسن نصر اللہ. عرب دنیا میں آج جو ہیروں کے طور پر جانا جاتا ہے، لیڈر کے طور پر مانا جاتا ہے، سنی ہو یا شیعہ ہو، عیسائی ہو یا درزی ہو، جو بھی ہو، آج آغا حسن نصر اللہ کو اپنا رہبر کہتا ہے، اپنا قائد کہتا ہے. وہی رہنما، وہی ہیرو دنیا کو رہبریت کی طرف، یعنی ولایت فقی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے.
اس وقت حزب اللہ،
رہبر فقط خام لائی.
اس وقت حزب الہی،
رہبر فقط خام
لائی. لہذا عزیزان گرامی، غیبت کبریٰ کے اندر نظام رہبریت موجود ہے. حزب اللہ لبنان، آپ دیکھیں کتنے فاصلے پر، ایران کہاں اور لبنان کہاں، لیکن نظام ولایت فقی سے وابستہ ہونا، جو نظام غدیر ہے، نظام امامت ہے، اتنی طاقت آغا حسن نصر اللہ کو اللہ نے اس ولایت کے ذریعے سے عطا فرمائی کہ دنیا کی سب سے سپر طاقت آغا حسن نصر اللہ اور اس کی فوج کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہوئی نظر آتی ہے. لہذا زانِ گرامی ہمیں اس نظام سے منسلک ہونا چاہیے. اللہ کی ولایت کا دروازہ ولایت فقیہ ہے. اللہ کی، نبی کی، آئمہ کی ولایت کا دروازہ آج کے زمانے میں ولایت فقیہ ہے. وإلا ہم طاغوت کی ولایت میں زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم فقیہ کی ولایت کو قبول نہیں کریں گے تو طاغوتوں کی ولایت کو قبول کریں گے. فقیہ جو امام کا نمائندہ ہے، امام معصوم کا نمائندہ ہے، حجت خدا کا نمائندہ ہے، اگر تم اس کی ولایت کو قبول نہیں کرو گے تو پھر تمہیں صدام کی ولایت قبول کرنی پڑے گی، تمہیں فاسقوں اور فاجروں کی ولایت قبول کرنی پڑے گی، شیاطین کی ولایت قبول کرنی پڑے گی. اگر ہم حقیقی معنوں میں نظام ولایت فقیہ سے منسلک ہو جائیں ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. حج لوگ سوال کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، اختلافات ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، دست و گریبان ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. افسوس کی بات ہے. کس وجہ سے؟ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، کوئی ہمارا رہنما نہیں، امام پردہ غیب میں چلے گئے بس ہم آزاد ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے جو فتویٰ دینا چاہو فتویٰ دو، کسی کو حلالی کہو، کسی کو حرامی کہو، کسی کو کہو اس کی نظام، اس کی نماز باطل ہے، کسی کو کچھ کہو، شریعت بیان کر رہے ہیں. کون لوگ؟ جاہل لوگ. جاہل لوگ کہتے ہیں کہ اس فقیہ کی، عادل فقیہ کی تقلید نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو، مجھ جاہل کی پیروی کرو. ممبر سے بیٹھ کر عملی طور پر یہ دعوت دی جاتی ہے، فقیہ کی مخالفت، اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. لوگ بھی واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کرتے ہیں. ذہنی گرامی یاد رکھیے گا، مرجعیت، ولایت، ولایت فقیہ آج دشمن کی ایک بہت بڑی کوشش یہ ہے کہ نظام مرجعیت کو بدنام کیا جائے، نظام مرجعیت کو ختم کیا جائے، لوگوں کو نظام مرجعیت اور ولایت اور رہبریت سے دور کیا جائے، متنفر کیا جائے. شکوک و شبہات، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. میں ایک جگہ گیا، کہنے لگے بھئی یہ رہبر کی تصویر کیوں لگائی ہوئی، یہ تو ایرانی ہے. تو میں نے کہا امام علی بھی تو عرب تھے، رسول اللہ بھی تو عربی تھے. اسلام میں کوئی عربی عجمی نہیں ہے. آئمہ اطہار علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ پاکستانی ہو یا ہندوستانی ہو، نظام دیا جو فقیہ بھی کسی ملک سے بھی تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے بھی تعلق رکھتا ہو، کسی نسل سے بھی تعلق رکھتا ہو، سائنا لنفسہ، جو اپنے نفس کو پاک کرنے والا ہو، حافظا لدینہ، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، فقاہت کا علم ہو، آل محمد کے علم سے فیض یاب ہو چکا ہو، اس کی پیروی کرو، اس کی اطاعت کرو. لہذا آیہ اطیعوا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس کا تسلسل ولایت فقیہ ہے. یاد رکھے گا جانے گرا، غیبت کبریٰ میں ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں، ہمیں اسی نظام کے تابع رہنا. غیبت کبریٰ میں نائب امام زمانہ، ولی فقیہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام سے ہمیں اور آپ کو منسلک رہتا ہے، رکھتا ہے. یہ پانی نہیں ہے، مٹی ہے، لیکن ہمیں اسی مٹی پہ تیمم کر کے نماز بہرحال پڑھنی ہے. نظام اللہ سے، ولایت اللہ سے متمسک رہنا ہے، ولایت شیطان میں نہیں چلے جانا ہے. خود یہ تمسک جو ہے نا، یہ تمسک، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. کیونکہ ہم نظام ولایت الہی سے منسلک ہیں، جو آج کے زمانے میں نظام ولایت فقیہ. آج ایران کتنی ترقی کی ہے، شاہ کا دور دیکھ لیجئے اور آج ایران کا دور دیکھ لیجئے. کس کی وجہ سے؟ نظام ولایت کی وجہ سے. ایک راہبر، ایک رہنما، عقل بھی کہتی ہے بھائی تمہارا کوئی راہبر ہونا چاہیے. ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہم کسی کو اپنا رہبر نہ بنائیں، یا تو سبیل رہبر بن جاتے ہیں، ہماری قوم میں تو سبیل لیڈر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا جو سارے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کوئی لیڈر نہیں چاہیے چونکہ ہم تو خود لیڈر ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کوئی بھی لیڈر نہیں ہوتا، نتیجتاً قوم ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اختلافات کا شکار ہو جاتی ہے۔ اعزائے گرامی، پاکستان کے سر، بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا، پاکستان میں ہمیں اس نظام سے بھی منسلک ہونا ہے اور اپنے آپ کو بھی منظم کرنا ہے، ایک پلیٹ فارم پر آنا ہے، ایک پرچم تلے آنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو قومیں متحد نہیں ہوتی، منظم نہیں ہوتی، وہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ آپ کروڑوں کیوں نہ ہوں، لیکن اگر غیر منظم ہیں، آپ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ امیر المومنین نے امام حسن اور امام حسین کو جو وصیت فرمائی تھی، اس میں ارشاد فرمایا تھا، اللہ اللہ فی نظم امرکم، خدا را اپنے امور کو نظم و ضبط میں رکھنا، منظم ہو جانا۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ فدق دیا تھا، اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، امامتنا نظام للملہ، ہمارے آئمہ کی امامت اور ولایت لوگوں کے نظم و ضبط کا باعث ہے، لوگوں کو منظم کرتی ہے۔ اگر آئمہ اطہار علیہ السلام کے ماننے والے بکھرے ہوئے ہوں، ٹکڑوں میں تقسیم ہوں، ٹولیوں میں تقسیم ہو جائیں، سمجھ لو کہ ہم نے صحیح معنوں میں امامت سے تمسک اختیار نہیں کیا۔ آج حزب اللہ 7 لاکھ 8 لاکھ ہوتے ہوئے ایک مٹھی بنی ہوئی ہے، تو اسرائیل، امریکہ، یورپ اور نام نہاد اسلامی ممالک حزب اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایک مٹھی ہے نا۔ اس وجہ سے اگر یہ 5 انگلیوں کی طرح کھلی بھی ہوتی نا، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، ہر انگلی کمزور ہوتی ہے، لیکن اگر یہ 5 انگلیاں مل جائیں تو مکہ بنتا ہے، اسلحہ بنتا ہے، طاقت بنتی ہے کہ جو دشمن سے مقابلہ کرتی ہے۔ اذان گرامی، پاکستان کی سرزمین پر ہمیں منظم ہونا ہے، آئندہ سازشوں کے لیے، جو سازشیں ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر عزاداری کے خلاف، ملت جعفریہ کے خلاف، ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ 40 کا جلوس، 40 کا جلوس، اذان گرامی ایک چیلنج ہے ملت جعفریہ کے لیے۔ آج آپ نے دیکھا علامہ راجہ ناصر صاحب نے جو خطاب فرمایا، اس میں کہا ہے کہ 40 کے جلوس میں ہر شخص کے لیے، جو علی کا ماننے والا ہے، حسین ابن علی کا ماننے والا، آج دشمن نے آپ کو للکارا ہے، ہمارے جلوسوں پر پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے، جلوسوں کو محدود کرنے کی بات کی جا رہی ہے، شیعوں کے دلوں میں خوف بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا یہاں پر ہمارا فریضہ بنتا ہے، اگر گھر میں کوئی مریض بھی ہے تو وہ اسٹریچر پہ آ سکتا ہے، تو وہ اسٹریچر پر آ کر جلوس میں یا حسین کی صدا بلند کرے، اگر کوئی ویل چیئر پر آ سکتا ہے ویل چیئر پر آئے، مریضوں کو بھی آنا چاہیے، عورتوں کو بھی آنا چاہیے، بوڑھوں کو بھی آنا چاہیے، بچوں کو بھی آنا چاہیے، جوانوں کو بھی آنا چاہیے، تاکہ دشمن کو یہ پیغام دے دے کہ تم جو سازش کر رہے ہو، تا قیام قیامت یہ سازش تمہاری کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، جب تک ایک بھی حسین کا ماننے والا موجود ہے، لبیک یا حسین کی صدا بلند ہوتی رہے گی، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
نعرہ حیدری،
یا علی یا علی یا علی یا
اللہ، سلامت رکھے آپ تمام عزاداران سید الشہداء کو، اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے، کہ ان جوانوں سے یہ رونق ہے، انہی جوانوں کے ایمان سے، ان کے اخلاص سے، ان کی جرت سے دشمن کبھی ہمارے اوپر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ ان ماتمیوں کو سلامت رکھے، ماتم کرنے والوں کو سلامت رکھے، یا حسین کہنے والوں کو اللہ سلامت رکھے، اور یہ دشمن کی انشاءاللہ بھول ہے، اس کی جو کوشش ہے کہ ہمارے دل میں خوف بٹھا دے، کس چیز کا خوف؟ موت کا خوف۔ ہم لوگ وہ ہیں
جو قاسم کے ماننے والے ہیں, جو کہتے ہیں کہ یا عم الموت احلا من الاسل, موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اس قوم کے جوان علی اکبر کے ماننے والے ہیں, تو کہتا ہے کہ بابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو پھر علی اکبر کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ علی اکبر موت پہ جا پڑے یا موت علی اکبر پر آ پڑے. ہم اس امام سجاد کے ماننے والے ہیں جو سید سجاد دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر, توقع گراں بار ڈال کر, ایک دفعہ دشمن کے مندر مقابل کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اتحدثنی یا ابن الزرقاء, کہ نیلگو چشم عورت کے بیٹے کیا تجھے تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے؟ واللہ القتل لنا عادہ وکرامتنا من اللہ شہادہ, کہ قتل ہونا ہماری عادت میں شامل ہے اور شہادت ہمارے لیے باعث افتخار ہے. ہم اسے امام سجاد کے ماننے والے ہیں. آج وہ زمانہ نہیں اذان گرامی کہ امام سجاد دشمن کے مقابل تنے تنہا ہو, آج تم کروڑوں میں ہو, کروڑوں. انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا, ہر سال یہ غم زیادہ سے زیادہ منایا جائے گا. شہید دیں گے, قربانیاں دیں گے, ہاتھ کٹوائیں گے, پاؤں کٹوائیں گے, بم دھماکوں میں ہمارے عزیز اس دنیا سے چلے جائیں گے, ہمیں اسیر کیا جائے گا, سولی پہ لٹکایا جائے گا, لیکن جہاں جہاں حسین کے ماننے والا جہاں کہیں بھی موجود ہوگا, جس مشکل کا بھی شکار ہو سولی پر بھی ہوگا, تو لبے کیا حسین کہتا ہوا آواز بلند کر رہا ہوگا. عزداری ختم ہونے والی نہیں ہے, حسین کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے انشاءاللہ. بس اس سے زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دیتا, وقت بہت زیادہ ہو گیا. جو آل محمد کے در پر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. آل محمد نے اپنے غلاموں کو بھی عزت عطا کی ہے, کنیزوں کو بھی عزت عطا کی ہے. یہ در ہے عزتوں والا در ہے, برکتوں والا در ہے. اور عزیزوں انہی کنیزوں میں سے ایک کنیز ہے شیری. آل محمد کی یہ کنیز عجیب مقام دیا ہے اللہ نے, عجیب توفیق دی ہے اللہ نے شیری کو. خود در آل محمد کی خدمت کرنا کتنی بڑی توفیق ہے عزیزوں. اللہ اکبر. روایات میں ملتا ہے کہ ایک یہودی خاندان امام علی علیہ السلام کے پاس آیا, کہا کہ ہم بڑے حکیموں کے پاس گئے, یہ ہماری معصوم بچی ہے, اس کو صحت نہیں ملتی, معذور ہے, ٹھیک نہیں ہوتی. سب جگہ گئے لیکن ہر جگہ سے مایوس لوٹے. کسی نے ہمیں کہا ہے کہ علی کے در پر جاؤ, حسین کے در پر جاؤ, تمہاری بیٹی کو شفا ملے گی. اب ہم سب جگہ سے مایوس ہو کے آپ کے در پر آئے ہیں. مولا نے ایک دفعہ اپنے فرزند امام حسین کو بلایا اور ایک تشت میں پانی منگوایا. اپنے فرزند سے کہا کہ بیٹا اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالو. اور اس کے بعد اس معصوم بچی سے کہا, معذور بچی سے کہا, بچی اب تم اس اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالو. جیسے ہی اس بچی نے اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالا, اللہ نے اسے حسین کی بدولت شفا عطا فرمایا. بس اس یہودی خاندان نے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھنے کے بعد اس خاندان نے اپنی بچی کو آل محمد کے حوالے کر دیا جس کا نام شیری ہے. وہ بچی پلتی رہی, بڑی ہوتی رہی, آل محمد سے ادب سیکھتی رہی, تعلیم حاصل کرتی رہی, خدمت کرتی رہی, یہاں تک کہ جب وہ جوان ہوئی تو امام حسین نے ایک دفعہ کہا کہ شیری اللہ کا یہ حکم ہے کہ تو آزاد ہو جائے. اللہ اکبر. شیری نے جب یہ جملہ سنا کہ مجھے آزاد کیا جا رہا ہے, ایک دفعہ مولا کے قدموں میں گر گئے، مولا اس کنیز سے کیا ایسی خطا ہو گئی، کیا گناہ ہو گیا کہ مجھے آزاد کیا جا رہا ہے، آپ مجھے اپنے در سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ مولا نے شیریں کو کہا، شیریں کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے، بس اللہ کا حکم ہے کہ تو آزاد ہو جائے۔ جب شیری نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے، مولا راضی نہیں ہوتے، ایک دفعہ شیری نے کہا کہ مولا آزاد تو ہو جاؤں گی لیکن ایک التماس کرنا چاہتی ہوں۔ مولا نے کہا، شیری آج تو جو مانگے گی تجھے عطا کیا جائے۔ شیری نے کہا کہ مولا میں جا تو رہی ہوں لیکن ایک دن آپ میرے مہمان ضرور بنیں گے، ایک دن آپ کو میرا مہمان ضرور بننا ہے۔ مولا نے کہا کہ ہاں شیری قبول ہے۔ شیری نے کہا، مولا ایسے نہیں، آپ نے شہزادے اور شہزادیوں کے ساتھ میرا مہمان بننا ہے، مجھے شرف میزبانی بخشنا ہے۔ ایک دفعہ حسین نے کہا کہ ہاں شیری یہ بھی تیری تمنا قبول کی لیکن اتنا بتلا دے، جب ہم تیرے مہمان بنے کیا تو ہمیں پہچان لے گی، کیا تو ہمیں پہچان لے گی؟ شیر نے کہا، مولا خدا وہ دن نہ دکھائے جب میں اپنے شہزادے اور شہزادیوں کو نہ پہچان۔ ارے ساری زندگی آپ کا نمک کھایا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو نہ پہچان۔ ایک دفعہ امام حسین نے کچھ ہدیے دیے، کچھ چادریں دی، اور چادریں دے کر ایک زمین کا ٹکڑا کوفے کے بلند مقام پر دیا کہ اے کنیز تو آزاد ہے، جا آزاد زندگی گزار۔ کنیز نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مولا یہ ہدیے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہیں، لیکن یہ اتنی ساری چادریں کیوں دی جا رہی ہیں، ان چادروں کا میں کیا کروں گی؟ مولا حسین نے کہا کہ اے شیریں شاید کوئی وقت ایسا آئے کہ یہ چادریں تیرے کام آئیں، یہ چادریں تیرے کام آئیں۔ شیری کو سمجھ نہیں آیا، شیری آزاد ہو گئی، کوفے کے ایک بلند مقام پر محل بنا لیا، اب وہ محل قلعہ شیری کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اللہ نے بڑی کنیزیں دی، بڑے غلام دیے، اب شیری بڑی خوش ہے، ہمجولیوں کو بلاتی ہے، بار بار کہتی ہے میرا مولا میرا مہمان ضرور بنے گا، میری سہیلیوں، میرے ہمسایوں، میرے پڑوسیوں، میری شہزادی زینب ایک دن میرے مہمان ضرور بنے گی، مجھے اللہ شرف میزبانی بخشے گا۔ بس وقت گزرتا گیا گزرتا گیا، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب شیری نے سنا کہ مولا حسین نے ثانیہ زہرا کے ساتھ مدینہ چھوڑ دیا ہے اور کوفے کا رخ اختیار کیا، شیری خوش ہو جاتی ہے، شیری خوش ہو جاتی ہے کہ اب میرا مولا میرا مہمان بننے والا ہے۔ دن گزر رہے ہیں، بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، گھر کی صفائیاں ہو رہی ہیں، گھر کو سجایا جا رہا ہے، پڑوسیوں کو بتایا جا رہا ہے ارے میرا مولا میری طرف آ رہا ہے، میرا مہمان ضرور بنے گا۔ عزاداران سید الشہداء، بس ایک رات کی تاریکی میں ایک دفعہ شیری کے گھر پر ایک دستک ہوتی ہے، غلام دروازہ کھولتا ہے، اب جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، نوک نیزہ پر کچھ سر ہے جو خون میں غرق ہے، ارے کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپایا ہوا ہے، اور ایک جوان ہے کہ جس کی گردن میں تاک، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ غلام سہم جاتا ہے، یزیدی لشکر کہتا ہے ڈرو نہیں، جاؤ اپنی مالکہ سے کہو کہ آج کی رات ہم یہاں پر گزارنا چاہتے ہیں، اگر تم ہمیں اجازت دو، ہم شام کے راہی ہیں، ہم شام جانا چاہتے ہیں۔ غلام گیا، مالکہ سے کہا، مالکہ کو ماجرا بتایا، جب شیری کو پتا چلا کچھ عورتیں بھی موجود ہیں، عورتوں کے احترام میں خود ہی دروازے پر آ گئی۔ ایک عجیب منظر ہے، ایک عجیب وحشت کا عالم ہے۔ ایک دفعہ کہا کہ ہاں ہاں آ جاؤ، میرا گھر حاضر ہے۔ اب سب کو کمرے دیے جا رہے ہیں، یزیدی ایک طرف ہیں، بیویوں کو ایک کمرہ دیا جاتا ہے، بیویاں سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی کچھ بولتا نہیں ہے۔ ایک دفعہ شیری کہتی ہے کہ تم آزاد ہو، گھبراؤ نہیں۔ ارے یہ میرا گھر ہے، میرے مولا نے کہا تھا قیدیوں کا احترام کرنا۔ دیکھو قیدی بڑے مظلوم ہوا کرتے ہیں، دیکھو ان سے محبت سے پیش آنا۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں تمہاری حاجت کی برابری کے لیے۔ ایک دفعہ کسی بیوی نے کہا شیری اگر تو ہماری حاجت کی برابری کرنا چاہتی ہے تو جا کر ان ظالموں سے کہنا کہ ہم اپنے عزیزوں کے سروں کی زیارت نزدیک سے کرنا چاہتے ہیں، آج کی شب میں ان سروں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ شیری نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں جا کر اجازت لیتی ہوں۔ شیری گئی، اجازت ملی۔ اب جو سر بیویوں کے پاس پہنچے، بیویاں خاموش ہیں، شیری اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہے، پیچھے سے ایک بیوی نے آواز دی شیری ایک اور حاجت ہے، جب سے ہمارے مقتول قتل ہوئے ہیں ہمیں رونے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں رونے کی اجازت نہیں ہے، جاؤ ذرا ان ظالموں سے کہنا آج کی شب میں ہم اپنے مقتولوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں۔ شیری گئی، اجازت لے کر آئی، کہا تم لوگ آزاد ہو، آج تم جتنا گریا کرنا چاہتی ہو، جتنا نوحہ پڑھنا چاہتی ہو، میرا گھر ہے، جتنا ماتم کرنا چاہتی ہو ماتم کر لو۔ بس عزادارو شیری پلٹی، اب جو بیویوں نے بین کرنا شروع کیے، ایک بیوی آواز بلند کرتی ہے ہائے میرا ماں جایا حسین، ہائے کہ کیا اس مقتول کا کوئی بھائی ہے؟ بیویوں نے کہا ہاں اس کا بھائی ہے۔ کہا اگر بھائی ہے تو اس کا نام لے کر گریا کر لو، میں تمہیں اجازت دے دی ہوں۔ اب شیری پلٹی، پیچھے سے ایک بیوی کی آواز آئی ہائے عباس کے بھائی، ہائے عباس کے بھائی۔ شیری نے عباس کا نام سنا، دوبارہ پلٹی، کہا بیوی تجھے عباس کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے، ارے عباس تو میرا آقا ہے، میرا شہزادہ ہے، کیا اس مقتول کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ کیا اس مقتول کا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ بیویوں نے کہا ہاں شیری اس مقتول کا بیٹا بھی ہے، ہم اس پر اس کا نام لے کر رو لیتے ہیں۔ بس شیری جیسے ہی پلٹی، بیوی نے صدا بلند کی ہائے علی اکبر کے بابا، ہائے علی اکبر کے بابا۔ اب جو شیری نے علی اکبر کا نام سنا، ایک دفعہ بیویوں کے پاس دوڑی دوڑی آئی، ہاتھ جوڑ کر دو زانو ہو کر ادب سے ایک دفعہ بیویوں کو مخاطب کر کے کہا ارے بیویوں جب سے تم میرے گھر میں آئی ہو میرے دل کو قرار نہیں ہے، عجیب عجیب وسوسے میرے ذہن میں آ رہے ہیں، ارے تم اپنا تعارف کروا دو، ارے تم پر کون سی مصیبت گزر گئی؟ لیکن کوئی بیوی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ جب شیری نے دیکھا کہ بیویاں اپنا تعارف نہیں کروانا چاہتی، ایک دفعہ ایک قسم دیتی ہے، او بیویوں تمہیں تمہارے حسین کی قسم، اپنا تعارف کروا دو۔ بس اب جو حسین کا نام آیا، ثانیہ زہرا نے اپنے چہرے کے بالوں کو ہٹا کر کہا ارے شیری پہچانی نہیں، ارے علی کی بیٹی فاطمہ کی لاڈلی تیری شہزادی زینب۔ شیری
نے سر پیٹ لیا، ارے بی بی میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں، ہائے حسین کیا ہوئے، علی اکبر کیا ہوئے، عباس کیا ہوئے؟ ثانیہ زہرا نے کہا، ارے شیری اپنے مولا سے ملے گی، اپنے آقا سے ملے گی، اپنے حسین سے ملے گی۔ کہا ہاں اپنے مولا سے ملنا چاہتی ہوں۔ ثانیہ زہرا نے کہا، ارے یہ نوک نیزہ پر جو سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ارے یہی تیرا آقا حسین ہے۔ ایک دفعہ شیری نے گریا کرنا شروع کیا، سر و سینہ پیٹتی ہوئی نوک نیزہ کی طرف چلی، سر پیٹتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے، ہائے آقا حسین خوب شرف میزبانی بخشا، خوب مہمان بنے، ارے اس حال میں کہ زینب کے سر پر، ام کلثوم کے سر پر چادر نہیں ہے، ہاتھوں میں رسان، سید سجاد کی گردن میں تاخ، ہاتھوں میں
لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ ان پاکیزہ آنسوؤں کا ہدیہ جناب سیدہ کو ارسال فرما، جناب ثانیہ زہرا کو ارسال فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بار الہ اس ملت کو تو نے سر بلند فرمایا ہے، بار الہ اس ملت کو مزید استحکام نصیب فرما، ہمیں راہبریت سے نظام امامت اور ولایت فقی سے متمسک ہونے کی توفیق نصیب فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، دشمنان آل محمد کو نابود فرما، اس ملت کے دشمنوں کو نابود فرما، عزاداری کے دشمنوں کو نابود فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، ملت جعفریہ کو منظم اور متحد فرما، ہمیں ایک پلیٹ فارم پر آنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے اختلافات کو بار الہ کم سے کم فرما، اسے ختم فرما، بار الہ ہمارے دلوں کو ایک فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، پرچم عباس کو سر بلند فرما، پرچم یزیدیت کو سر نکو فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جو جوان اس مجلس میں تشریف فرما اور جہاں جہاں زاداری میں مشغول ہے، بار الہ ان تمام جوانوں کو علی اکبر کے صدقے میں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرما، بار الہ عیسو کے بچے جنہوں نے اس خمسے کا اہتمام کیا ہے، بار الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، دل مومنات نے اس مجلس عظام میں شرکت کی ہے، بار الہ بحق ثانیہ زہرا ان کی عفت اور حجاب کی حفاظت فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، ہمیں بہترین اور عادل حکمران نصیب فرما، بار الہ انقلاب اسلامی ایران کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما، بار الہ علماء حقہ مراجع کرام مخصوصاً رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا سایہ اس ملت پر مستدام فرما، بار الہ جناب حسن نصر اللہ اور ان کی حزب اللہ کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام دشمنان آل محمد مخصوصاً امریکہ اسرائیل برطانیہ اور ان کے حواریوں کو نابود فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، قلب اطہر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایوان و شہدا میں سے قرار دے، بار الہ اس مجلس کے پڑھنے میں ادائیگی میں اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہے تو بار الہ اس کوتاہی کو درگزر فرما، بار الہ اس میں اس مجلس کو برگزار کرنے میں اگر خلوص میں کوئی کمی ہے بار الہ اسے درگزر فرما، بار الہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، بحق محمد و آل محمد، ماتم حسین۔